السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں مسٹر ہینلے۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی، افغانستان کابل میں گزشتہ روز کے حملے کے پس منظر میں افغانستان کا براہ راست پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے پہ الزام، پاکستان کی تردید۔ پروگرام کا دوسرا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی، جے آئی ٹی کے پس منظر میں گزشتہ روز سینیٹر نہال ہاشمی کا انتہائی سخت بیان، دھمکی آمیز بیان جس کے بعد انہیں سیک کر دیا گیا، لیکن یہ کشیدگی بہرحال اپنی جگہ پہ اور تنقید اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور ابھی اس میں تازہ ترین جو اضافہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی کچھ ریمارکس ہیں، جس پہ حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید مناسب نہیں تھے، جس میں حکومت نے سلسلے مافیا کا ریفرنس دیا ہے حکومت کو۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ، اس میں بات ہوگی ذرا امریکی سیاست کی، دو حوالے ہیں، ایک تو ماحولیات سے متعلق جو پیرس اکارڈ ہے، پیرس معاہدہ ہے، کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسے باہر نکلنے والے ہیں، آج اس پہ حتمی فیصلہ متوقع ہے، اور دوسری جانب امریکہ کے لیے ویزا پالیسی، اس میں کرائٹیریا، اس کا معیار سخت بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور آخر میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی، جس کا پہلا میچ اس وقت انگلینڈ بامقابلہ بنگلہ دیش وہ جاری ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اس میچ پہ بھی، اور پاکستان کی اسٹرینتھ کے اوپر بھی کہ پاکستان کی تیاری کیمپ میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب، پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ گزشتہ روز انتہائی افسوسناک حملہ، کابل میں ایک خاص طور پہ ایک سینسٹیو سفارتی علاقے میں ایک ٹرک میں یہ دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تھا اور اس میں دھماکہ کیا گیا، جس کے بعد کم از کم 90 افراد ہلاک ہوئے اور 300 سے زیادہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ غیر ملکی سفارت خانے اور سرکاری عمارتیں وہاں پہ واقع تھیں، اور کئی ایک گاڑیوں کو اور عمارتوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ افغان انٹیلیجنس NDS اس نے الزام عائد کیا ہے کہ افغانستان کا جو طالبان ہے، ان کا جو گروپ حقانی نیٹورک ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور پاکستانی فوج کے انٹیلیجنس ادارہ ISI اس حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہے۔ یہ الزام ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جو ہفتہ وار نیوز بریفنگ دی، اس میں کیٹیگوریکلی ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا، ان کو رد کیا۔ نفیس زکریا کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو افغانستان کے بے بنیاد الزامات کو رد کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ الزام تراشی پر جو یہ رویہ ہے، یہ امن کی کوششوں کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی بار یہ الزام عائد نہیں ہوا ہے، اور پہلی بار پاکستان نے اس کی تردید نہیں کی، دونوں اطراف سے یہی موقف رہا ہے۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں فرحت آصف صاحبہ، پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈپلومیسی، ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں میر وائس افغان، پاک افغان افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، لندن سے ہمیں جوائن کریں گے، اور ہیڈ ہیں افغان نیوز ایجنسی خبریال کے صدیق الفاروق صاحب سے ہم نے بات کر رکھی ہے، جب ہم اپنے مہمانوں سے اجازت لیں گے تو ان کا نقطہ نظر سرکاری طور پہ وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے۔ بہت شکریہ فرحت صاحبہ آپ کا بھی، اور میر وائس افغان آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میر وائس صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کیا ریزن ہے حقانی نیٹورک، پاکستان یہ کہتا ہے جتنے آپریشنز ہوئے ہیں حقانی نیٹورک کوئی تخصیص نہیں، سب کے سب وائپ آؤٹ ہو گئے، وہاں پہ اب نئے سرے سے آباد کاری ہو رہی ہے، سو پاکستان کہتا ہے ہم کیسے کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن افغانستان میں اس طرح کے واقعات کے بعد فوراً اشارہ حقانی نیٹورک کی طرف، اور پھر پاکستان کی جو انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کی طرف جاتا ہے، کیوں؟
دو باتیں ہیں، ایک بات تو سامنے یہ آیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہیں، اور اس خراب تعلقات کا وجہ یوں بنا ہوا ہے کہ وہ طالبان ہے۔ طالبان جو حقانی نیٹورک ہے یا کوئٹہ شورا ہے، وہ پاکستان میں مقیم ہے، ابھی پاکستان سے آپریشن کر رہا ہے، یہ افغان گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور اسی طرح بہت سارے لوگ جو افغانستان میں رہتے ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ طالبان وہاں سے آپریشن کرتے ہیں۔ اب جب افغانستان میں جو بھی واقعہ رخ دیتے ہیں یا جو بھی حادثہ پیش آتے ہیں، تو اس کی جو نشاندہی وہ طالبان کی طرف مڑتے ہیں، جب بات طالبان کی طرف ہوتے ہیں تو ظاہر انگلی جو ہے وہ پاکستان کی طرف بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہی چیز ہے، دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو اس وقت جب طالبان کی طرف سے اس بات کو ڈینائی بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دیا ہوا تھا کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہوا ہے، اور اس کے باوجود افغان گورنمنٹ نے یہ بات سامنے لایا۔
لیکن میر وائس صاحب افغانستان کے اندر داعش بھی آپریٹو ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا، پاکستان کے اندر متعدد ڈرون اسٹرائکس ہوئے ہیں جس کے اندر ملیٹنٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ پاکستان نے جو آپریشن ضرب عزم کیا اس کے بعد بہت کم تعداد ہے، اس لیے اگر ایسی کوئی چیز ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے ان کی نظروں سے بھی اوجھل ہے کہ وہاں پہ کوئی نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے اور پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟
सर, अगर मैं गलत ना हो तो क्या ये आप इस बात पे बिलीव कर सकते हैं कि मुल्ला मोहम्मद उमर का बेटा किसी की जनाजे में क्वेटा में शिरकत कर सकता है, और पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारे जो वो सोई हुई है, इस तरह तो नहीं हो सकता ना, उसी छुपी हुई है? नहीं, तो इस तरह चीजें ही जो अफगान गवर्नमेंट को भी शक में डालते हैं, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें भी ये शक मिलते हैं कि हाँ ये लोग वहां से ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन का मकसद यू नहीं है कि वो वहां पे खुलम खुला फिर रहा है, लेकिन अगर इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारे जो मजबूत है, वो बनी हुई है, उनकी और रिश्ते जो है वो बहुत ही गहरे हैं, तो उन्हें क्यों इस बातों का पता नहीं चल सकता जो मैं और आपको पता चल सकता है या मीडिया को?
फरहत आसिफ साहबा की इनपुट लेते हैं। फरहत साहबा, आपका बेहद शुक्रिया। आप क्या कहेंगी? जाहिर है, जब तक कहना चाहिए कि ऐसे हतमी इकदाम नहीं लिए जाते, बाकायदा टेबल पे बैठ के अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरे को कन्वेंस नहीं किया जाता, ये सिलसिला तो जारी रहेगा। पाकिस्तान क्या करे कि ये चीज़ें रुक जाएं, रुक सकती हैं, या वाकईतन पाकिस्तान का कोई स्टेक है जिसकी वजह से ये इल्ज़ाम सामने आते हैं, या पाकिस्तान वाकईतन सपोर्ट कर रहा होगा किसी ऐसे ग्रुप को?
बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आज अपने प्रोग्राम में बोलने का भी, और मैं काफी गौर से मीर साहब की बात भी सुन रही थी। बात दरअसल ये है कि ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ना ही ये अफगानिस्तान का मसला है, ना ही सिर्फ पाकिस्तान का मसला है कि उसे इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकना चाहिए, ना ही सिर्फ ये इंडिया का मसला है या ईरान का मसला है, या ये एक रीजनल इसको कहते हैं कि ये सबका ही एक मुश्तरका मसला है। पाकिस्तान ने जो है ये जब वाकया हुआ है तो आपने देखा कि स्ट्रांगली कंडेम ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, मिलिट्री साइड से भी, फॉरन ऑफिस की तरफ से भी तालिबान ने डिनाई किया है, और हम इस चीज को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते कि जब इस तरह के डिनाइल आ जाते हैं तो अब हमने वो देखना है कि ये जो आईएसआईएस है, जो दाइश है यहाँ पर ग्रोइंग, जो बढ़ती चली जा रही है उसकी प्रेजेंस, उसके बारे में हमें देखना भी पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। दूसरा जो है ना, इस वाक्य को अगर आप गौर से देखें, अगर आप इस वाक्य को पूरा एनालाइज करें जिसको कहते हैं, तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल प्लेस पे हुआ है। करीब ही जो है वो सदर का दफ्तर है, फिर इधर से आपकी, और स्ट्रॉन्ग क्या कहना चाहिए, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजर कर ये ड्रग जो है वहां तक पहुंचता है। मैं किसी को फोर्स किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहने का ये मतलब है कि जहाँ पहला आप किसी हमसाय को गर्दानते हैं कि मेरे घर में चोरी हो गई है, तो पहले आप ये देखते हैं कि आपने घर के ताले और घर की चाबियां और अब घर की चीजें हैं वो सही रखी थी, फिर आप देखते हैं कि अच्छा नहीं, ये हमसाया जो है ना ये जिम्मेदार है मेरी, मेरे घर में जो चोरी हुई है या मेरे घर में कोई मसला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो हम, आपको याद होगा जब ये एपीएस का वाकया हुआ था, तो हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए कि पाकिस्तान इल्जाम आयद नहीं किया था, उस वक्त आदमी चीफ जो है वो डायरेक्ट गए थे अफगानिस्तान में, उनके साथ बात की थी, उनसे बातचीत की थी, अलायंस बनाई, उनसे कहा कि हम मिलकर इस दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिव्स आते हैं। तो बजाय इसके कि इल्जाम आप लगाएं और बताएं, बेहतर ये होता है कि पहले ही आप अलायंस बिल्ड करें, इसके साथ मिलें
और कोऑर्डिनेट करें, और
इस तरह की जी बिल्कुल मुश्तरका, ये किसी एक का मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, अफगानिस्तान का मसला भी, इसका विक्टिम पाकिस्तान बहुत, आपको दुनिया जो है ना वो बड़ी अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि पाकिस्तान इसका विक्टिम खुद भी रहा है, हमारे बच्चे, माएं, बहनें, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ आज हम सब खड़े हैं इस वाक्य के साथ लेकर, और इस वाक्य को जितना दिल से हम, अफसोसनाक ये वाक्य है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को हम जितना,
अच्छा, लेकिन फरहत साहिबा ये बताइएगा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर,
मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ये होगा कि बेहतर है कि हम मुश्तरका एक अलायंस या मुश्तरका कोई अलामिया या मुश्तरका कोई बात भी करें, बजाय इसके कि हम एक वही पुरानी बातें जो हिस्ट्री में होती रही हैं कि जी,
ऑफ कोर्स एलिगेशन नहीं होने चाहिए, प्रूफ के साथ सामने आना चाहिए, इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं, लेकिन फरहत साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान के तीन बुनियादी पड़ोसी हैं, ज़ाहिर भारत है, ईरान है, अफगानिस्तान है, कोई भी मुतमैन नहीं है, और दहशत गर्दी के रेफरेंस में तीनों की उंगलियाँ पाकिस्तान की तरफ उठती हैं, क्या वजूहत हैं
उसमें? देखिए कुछ तो ज़ाहिर है, मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि पाकिस्तान के अंदर में वो जिसको कहते हैं ना कि जो जो ऑपरेटिव हैं दहशतगर्दी के ऑपरेटिव हैं वो इन सब कंट्रीज में सिमिलर हैं। तो ये होता है कि ओवर द टाइम पीरियड मैंने हमेशा ये एनालाइज भी ये देखा भी है कि डायरेक्शन जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ होती है, या पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है अफगानिस्तान की तरफ होती है, या पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है ना वो ईरान की तरफ होती है, या इंडिया की तरफ चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ तो स्टेट्स की میں صرف ایک اسٹیٹ کی بات نہیں کروں گی, اسٹیٹس کی, افغانستان بھی, ایران بھی, انڈیا بھی اور پاکستان بھی. کچھ اسٹیٹ کی کمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ڈائریکشن جو ہے نا ود ان اسٹیٹ, کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف چل جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھو کہ آپریشن ضرب ضرب ہوا, اس کے بعد پھر آپریشن ابھی وہاں کنٹینیوسلی چل رہا ہے, اور اس میں جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ صرف ملٹری کے طریقے سے ہی آپ کریں, جو دوسری ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے افغانستان میں بھی اسی طرح ہی. تو یہ
مسئلہ
کا کام ہے, میں کسی ایک کو
بلیم نہیں
کر سکتی ہوں, نہ ہی انالیسز اگر بھی ہم کریں تو کہنے کا مطلب ہے کہ صرف ایک اسٹیٹ کو ہم یہ کہیں کہ اچھا اس کی طرف ڈائریکشن ہے, وہ تو آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ کہہ سکتی ہے, لیکن کہیں مل کر مشترکہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے.
میر بھائی صاحب, مل کر کام کرنا چاہیے یا ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم, یہ کسی کے لیے کتنی مددگار ہو سکتی ہے, مطلب ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟
بالکل مددگار ثابت نہیں ہوگا بلیم گیم, لیکن اب ایک بلیم ہوتے ایک ثبوت کے ساتھ بات کرنا ہوتا ہے. سر اب جو میں بات کر رہا ہوں, میں نے افغان افیشل سے بات کی ہے, ان کے پاس بہت سارے چیزوں کی شواہد موجود ہے, اور کل والی جو بات ہے وہ بھی ہو رہا ہے. یہ لوگ, یہ کل میرا بات ہو رہی تھی کسی بڑی افیشل سے, تو اسے میں نے کہہ رہا تھا کہ اتنی جلدی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلیم نہیں ہے, ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ یہ حادثہ وہاں پہ پلین ہو چکا ہے, اور اس سے پہلے جو چار پانچ بڑے حادثے ہوئے وہ بھی اکانی نیٹ ورک نے ان کی پلاننگ کی ہوئی.
سو آپ نے کاؤنٹر کوسچن نہیں کیا کہ امریکہ بیٹھا ہے, پلانرز بیٹھے ہیں, اکوپمنٹس ہیں, مشینری, گیجٹس؟
سر میں اپنی بات پورا کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے, مثلاً پاکستان کی پالیسی, میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پورے پاکستان کی پالیسی یہی ہوگی کہ جا کر افغانستان میں لڑائی جھگڑے کر کے اور یہ اپنی مفادات کے لیے لڑو, نہیں, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انٹیلیجنس میں کچھ کڑیاں موجود ہیں.
روگ ایلیمنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان سٹیٹ انسٹیٹیوشنز روگ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جن کا یہ
بالکل ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بیٹھ کر اگر کوئی اچیومنٹ ہو درمیان میں, افغانستان نے کچھ خواہشات ظاہر کی ہوئی تھی پاکستان سے, اگر پاکستان ان میں سے 10% پہ بھی عمل کر لے تو افغانستان کو لوگ مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کرتے, لیکن اگر وہاں سے مائنس جواب آ رہا ہے اور صرف وعدے ہوتے تو میرے خیال سے آخر یہ مسئلہ اسی بھی بدتر حالات تک پہنچ سکتا ہے. اب تو صرف بلین گیم ہے, اسی بھی شاید بدتر حالات ہوگا اس کے آگے. ہاں اگر پاکستان اس وعدوں میں جو پاکستان کی طرف سے ہوئی ہیں 10% پہ بھی عمل کر دیجیے تو میرے خیال سے مسئلہ ٹھیک راستے پہ جا سکتا ہے.
اس سے پہلے کہ میں فرح صاحب آپ کے پاس آؤں, ماروین وائنبام اسکالر ان ریزیڈنس ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, ان کی وابستگی ہے, چند سیکنڈ کی گفتگو آپ کو سنواتا ہوں. قمر باز جعفری نے ان سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے, وہ سر حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟
Well, there's no question but that the attack had the signature of the Haqqani network. They have pulled off some of the most dramatic attacks on Kabul over the last several years. So in that sense, but you can't separate this from the Taliban in general, because Sirajuddin, who heads the Haqqani network, is effectively the military commander of the whole Taliban. That includes the Quetta Shura. So that's the case. Now, of course, the Afghans will identify Haqqani because that's the link to ISI, and they want to pin this on ISI as well. Whether or not they were involved is another matter. So at least that much is clear, that it probably was the Haqqani network.
جی انہوں نے بالکل, اب یہ ایک تیسرا پارٹی کا نقطۂ نظر ہے فرح صاحب, میں اپنے لسنرز کے لیے ترجمہ کر دوں, اور اس ترجمے میں ہی سوال ہے. مختصراً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے اس کے اوپر بالکل جس کے یہ اشارے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں چھاپ جو ہے وہ حقانی نیٹورک کے والی ہے, اور انہوں نے گزشتہ کئی برسوں میں بہت بڑے یا ڈرامائی حملے کیے ہیں. وہ اگر دیکھتا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ طالبان کی جو ایک مجموعی کمانڈ ہے وہ اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں, کیونکہ نہ صرف کوئٹہ شورا جو ہے بشمول کوئٹہ شورا کے اس کے وہ کمانڈر کنسیڈر ہوتے ہیں. سو لہذا اس کو طالبان کا حملہ کنسیڈر کیا جانا چاہیے, اور چونکہ حقانی نیٹورک کو آئی ایس آئی کی یا پاکستان کی انٹیلیجنس کی سپورٹ رہی ہے, سو اس لیے یہ اشارہ کرنا, یس جانے پن پوائنٹ کرنا, اس کی ایک ریزن یا لاجکس نظر آتی ہیں کہ کیوں کر یہ ادارہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے. اب آپ کا نقطۂ نظر.
میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں پہلے بھی بات سن رہی تھی میر صاحب کی, بات دراصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے سے جو ہے وہ نیٹ ورک کی ریلیشن شپ رہے ہیں, میں آپ وہ ڈینائل جو ہے طالبان کی طرف سے وہ, اور دوسرا میں بڑی ہی امپورٹنٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس جو پورا سیناریو ہے بم بلاسٹ کا اور پورا جو ویٹ ریچنگ ٹو دا پلیس آف دا بلاسٹ, وہاں کافی ہائی لیول کی سیکیورٹی ہے, کوئی چھوٹی پلیس نہیں ہے, اٹس نوٹ اے سمال کنہار کا کوئی گاؤں ہے جہاں پر ہوا ہے, اس سے ڈپلومیٹک انکلیو ہائیلی سیکیورڈ پلیس, وہاں کس طرح سے یہ اتنا بڑا ٹرک پہنچ گیا اور اس نے کیا اور اس نے بلاسٹ کیا اور لوگوں کو مار دیا سب کچھ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انالیسس کرتے ہیں چیزوں کا ہم ٹھیک ہے بلیم بھی کریں, لیکن بات دراصل یہ کہ میرا نہیں ابھی تک میری نالج میں, آئی ڈونٹ نو کہ میر صاحب کے پاس کوئی ایسا لنک ہے یا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, ابھی تک کوئی ایسا ڈینائل آیا ہو پاکستان کی طرف سے کہ ہم جو ہے وہ کوآپریشن نہیں کرتے افغانستان کے ساتھ. اگر فار ایگزامپل میں آپ کو اے پی ایس سی جو آرمی پبلک اسکول بچوں کے اوپر جو حملہ ہوا تھا, تو ہمارے آرمی چیف فلو ٹو کابل ٹو میٹ ود پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, تو ٹھیک ہے وہاں سے بھی آئیں بات کریں بیٹھیں, ایک کوالیشن ایک الائنس بنائیں حقانی نیٹ ورک کے بارے میں, جہاں تک مارون ٹھیک ہے ایک ریسرچر کی ایک اوپینین ہو سکتی ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہیں.
اب جس سیکیورٹی کی جانب آپ اشارہ کر رہی ہیں نا,
ڈینجرس پوائنٹ ہے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں دس ٹائم از ویری ڈینجرس فار بوتھ پاکستان اینڈ افغانستان ٹو پٹ دم سیلف into such blame game.
ٹھیک ہے, اور جس سیکیورٹی کی آپ نے بات کی ہے انتہائی سینسٹیو ایریا ہے, ڈپلومیٹک ایریا ہے جہاں پہ یہ اٹیک کیا گیا ہے, تو جو سیکیورٹی لیپس ہیں اس کو بھی مینشن کیا ہے مارون وائن بام نے, آئیے ان کی گفتگو کا وہ حصہ سنتے ہیں.
What we've seen one more time is that even in the most protected areas of the of Kabul, security forces are under what I believe is very poor command at the top, both in terms of intelligence and defense, that they have failed again in the most elementary way, because a truck of that size should not come anywhere near the most important areas of Kabul, most significant areas. It should have never gotten that close, and it could have gotten closer, but there is a narrow alley, as I recall, which leads then into the green zone, and they were probably stopped there. So it, the damage could have been much greater at the particularly to the American embassy.
جی وہی بات جو فرد صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ یہ انتہائی سیکیورٹی والا حفاظت والا علاقہ تھا, یہاں پہ حملہ کیا گیا ہے اور یہ جو سیکیورٹی کمان ہے, بھلے وہ انٹیلیجنس ہے یا ڈیفنس ہے, اس کی ناکامی ہے. اور اگر یہ علاقہ یہ ٹرک جو ہے اگر وہ گرین زون میں آ جاتا تو مزید نقصان ہو سکتا تھا, اور اس کا ہدف جو ہے وہ امریکہ کی جو ایمبیسی یا سفارت خانہ یا اس کے جو کونسلیٹس ہیں وہ اس کا ہو سکتے تھے. میر ویس افغان صاحب یہ بتائیے گا, اب ظاہر ہے 17 برس ہو گئے ری بلڈنگ فیز میں, افغانستان نیشنل آرمی کریٹ ہو گئی, پولیس وہاں پہ موجود ہے, امریکہ کے اپنے تربیت دینے والے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, سو اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کیوں کر ہوا
سر؟
کیونکہ کانسپریسی تھیوری سے پھر کہیں اور بھی لے جائیں گے. جی
پہلی بار نہیں ہے, اور ایک بات تو یہ ہے کہ گرین زون میں ہی ہوا ہے, اور اس سے پہلی جو حادثے ہو چکی ہے وہ بھی اسی طرح کے حادثے ہیں. اب افغانستان میں جو کہ جنگی حالات ہے, وہاں پہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا میرے خیال سے آسان سی بات نہیں ہوگا. ہاں اگر یہ کوئی اسٹیبلش کنٹری میں اس طرح بات ہوتے ہیں تو ہاں وہاں پہ تو کوئی انگلی اٹھا سکتے, اور جہاں تک دہشت گردوں کا مقصد ہے اور دہشت گردوں کا پہنچانے کی بات ہے, تو مانچسٹر کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہے, جو وہاں تک کسی دہشت گرد نے اپنے آپ کو پہنچایا, یہاں پہ کتنی انٹیلیجنس موجود ہے, یا وہاں پہ پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو پہ جو حملہ ہوا تھا, تو وہاں پہ سیکورٹی موجود ہے. تو لوگ جاتے ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اندر سے بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کوئی نہ کوئی, صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بندہ اگر پاکستان سے آیا ہوا ہے پاکستان میں ٹرک میں بیٹھ کر انہوں نے لایا وزیر اکبر خان میں ٹرک کو اڑا دیا, نہیں ٹرک کو اڑا دیا یہ نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے اندر سے بھی کچھ ہے, لیکن جو بڑی تصویر میں آپ دیکھ لیں ہو رہا ہے کیوں یہ بات, اس طرح چیزیں کیوں ہوتے ہیں, اگر یہ حقانی نیٹ ورک بھی نہ ہو طالبان بھی نہ ہو تو تو ہوتی کیوں ہے؟ اس کا مقصد یوں ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا جو افغانستان میں چل رہا ہے, اب افغان گورنمنٹ اور افغان عوام کا جو گلہ ہے پاکستان سے, وہ یوں ہے کہ پاکستان کا کنٹرول ہے طالبان کے ایک بڑے حصے پر, تو وہ اگر پریشرائز کر دی تو اس معاملے کا حل نہیں کر سکتا ہے. لیکن لوگوں کا گلہ یہ ہے کہ پریشرائز کرتے ہی نہیں ہے اور پاکستان وہی اقدامات کرتے نہیں جو ہونا چاہیے.
مثال کے طور پہ
ایسے سر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت اس میں کوئی شک نہیں, طالبان نے اب بھی اپنے لیے راستے بنائی ہوئی ہیں چائنا کے ساتھ, روسیہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, جہاں پہ بھی وہ لوگ جاتے ہیں باتیں چل رہا ہے, اور طالبان بھی روسیہ اور ایران کے بارے میں تو طالبان بھی مان رہا ہے کیا وہاں سے انہیں بہت سارے کچھ ملتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان میں وہ لوگ رہ رہا ہے, پاکستان وہ کر سکتا ہے, پاکستان ان کی نبض جانتے ہیں. تو ان کی سب سے بڑی گلہ یہ ہے, اگر پاکستان گورنمنٹ چاہیے تو بلکہ پاکستان آرمی چاہے تو ان پہ ایک ریٹ لگا لے کوئٹہ میں اور کراچی میں جو یہ لوگ رہ رہا ہے وہاں پہ, تو افغان گورنمنٹ کی بھی گلے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. پکڑ لے پانچ لوگوں کو, دے دے افغان گورنمنٹ کو, دے دے انہیں سزا, اپنی طرف سے دے دے انہیں سزا, اور بات چیت کو ذرا سا واضح کر لے تاکہ لوگ بھی یہ نہ کہہ سکیں, ہاں کہہ دی دنیا کو کہا ہاں ابھی میں نے یہ لوگ پکڑا ہوا ہے, بات کر لے ان کے ساتھ. اور اگر بات نہیں کر سکتی تو میری بات
سمجھ کرنا ہوگا. جی آپ کی بات آگے نقطۂ نظر کے, پانچ چھ لوگ ہیں, اگر وہ پکڑ دیں یا سزا دیں یا ان کو ٹیبل پہ لے کے, فرض صاحب 30 سیکنڈ کائنڈلی اس کو سمجھ کیجیے گا, رسپونڈ کیجیے گا, پاکستان کیوں کر یہ کام نہیں کر سکتا ہے؟
پاکستان ایک کام جو ہے نا کافی عرصے سے یہ کام ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ضرب عزب, ڈفرینٹ آپریشن جو ان علاقوں میں جاری رہے ہیں, تو پاکستان نے ہمیشہ ان چیزوں کو رسپونڈ کیا ہے. ہاں کچھ ایسی چیزیں لکیونز ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے بھی, اور ہاں جب اسٹیٹ سے اس طرح کی دہشت گردی کے جو اس طرح کی ہائٹ اور سوفسٹیکیٹڈ قسم کے جو دہشت گردی کے جو لوگ ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور نیٹ ورکس انکریز ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو اسٹیٹس کو مل کے ہی کام کرنا چاہیے. جہاں تک پاکستان کا آپریشنز کرنے کا تعلق ہے اور چیزیں بڑھانے کا تعلق ہے اور ان کو ایریڈیکیٹ کرنے کا تعلق ہے, تو وہاں پاکستان اکیلا نہیں اسے کرنا چاہیے, اس کو جو کنٹریز ہیں ریجن
کے ساتھ
ملا کر, اور وہ ہمیشہ سے کوشش بھی رہی ہے پاکستان کی ان کو ملا کے چلا جائے. لیکن یہ جو اس طرح کے واقعے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم نے مشترکہ طور پر ریجن میں اسٹیبلٹی, پیس اور ڈیولپمنٹ کے لیے ان چیزوں کو اکٹھے مل کر چل کے
بہت شکریہ آپ کا
کرنا ہے, اور پاکستان کی طرف سے بھی اور ریجن کی طرف سے بھی میرا خیال ہے بہت اچھی انٹینشن ہے.
بہت شکریہ فرحت آصف صاحب, آپ پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ فار پیس اینڈ ڈپلومیسی, آپ ہمارے ساتھ ہیں. میر ویس افغان آپ نے ہمیں جوائن کیا لندن سے, خبریال نیوز ایجنسی کو آپ ہیڈ کرتے ہیں, آپ کو بہت شکریہ. سامعین گورنمنٹ کا ورژن لیتے ہیں, صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, ان سے ہم نے یہ بات کی ہے, ان کا موقف لیا ہے کہ پاکستان کیسے ایڈریس کر سکتا ہے افغانستان کے کنسرنس کو. جناب صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. جاننا چاہوں گا میں پاکستان افغانستان ٹینشن کافی پرانی چلی آ رہی ہے, اور ابھی تازہ ترین حملے کے بعد جو افغانستان میں ہوا ہے ایک بار پھر جو ہے توپوں کا رخ پاکستان کی جانب ہے, اور بلیم یہ ہے کہ حقانی نیٹورک نے کیا ہے اور پاکستان حقانی نیٹورک کو سپورٹ کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ کی حکومت کی اسٹریٹجی حقانی نیٹورک کے حوالے سے کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ. دیکھیے ہم خود دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں. ہم کسی ملک میں دہشت گردی کو پسند نہیں کرتے, نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے اس کی مذمت کی ہے, بلکہ ہمارے تو ٹاک شوز میں کل والے دھماکے اور اس میں ہونے والے جانی نقصان مذمت کی گئی ہے, پاکستانی قوم نے مجموعی طور پر اس کی مذمت کی ہے. لیکن جب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے تعاون کا کہا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں جو چھپے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ کاروائی کر رہے ہیں یا پھر ہمیں اجازت دیں ہم کاروائی کریں, وہاں افغانستان ہماری مدد نہیں کر رہا. تو
اور یہی
مذمت کرتے ہیں,
یہی مطالبہ اور یہی الزام, یہی مطالبہ اور یہی الزام افغانستان کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حقانی نیٹورک سب سے زیادہ دشمن ہے افغانستان کے اندر پیس پروسیس کا, اور وہ اٹیک کرتے ہیں اور پاکستان ہماری مدد نہیں کر رہا.
جب ہم کھلے بندوں یہ بات کہہ رہے ہیں, ہمارے آرمی چیفز وہاں گئے ہیں, ہماری بات ہوئی ہے, تو افغانستان تمام دوسری سٹرنگ سے بالا ہو کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر تعامل کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ العزیز. ہم اپنے ہاں اگر انہیں کوئی شکایت ہے وہ بھی ختم ہوگی, اور ہماری جو شکایت ہے وہ بھی ختم کریں, مشترکہ حکمت عملی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے, اور جب اس مشترکہ حکمت عملی کے لیے افغانستان کی موجودہ انتظامیہ حکومت تیار ہوگی, پاکستان کو پیچھے نہیں پائے.
پاکستان کی ایسی کوئی اسٹریٹجی ہے جیسے اس پہ ایلیگیشن کہ جی گڈ طالبان یا بیڈ طالبان, یعنی جو پاکستانی طالبان ہیں وہ پاکستانی حکومت کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں لیکن افغان جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, اور یہ جو آپریشنز ہوئے ہیں رد اس سے پہلے ضرب عزب ہوا یا اس کے علاوہ سوات کے اندر بھی آپریشنز ہوئے, لیکن زیادہ تر تو یہ ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں, سو ان میں کیا حکاری نیٹورک بھی ہدف پہ تھا؟
دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے سامنے ماضی میں کہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان مشرف کے دور میں ہوں تو ہوں, ہم اس چیز میں یقین نہیں رکھتے قطعاً, اور یہ بار بار کہا بھی گیا ہے. اب دونوں حکومتوں کا باہمی تعاون ہوگا تو اگر کہیں فرض کریں ہمارے ہاں کوئی چھپا ہوا ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی کریں گے, افغانستان میں کوئی چھپا ہوا ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے. رہ گئے ہمارے قبائلی علاقے, تو اب تو قبائلی علاقوں میں آپریشن ضرب عزب اور یہ رد الفساد جو ہے اس کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں, مزید بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن افغانستان کو اس کے لیے بڑا معروضی بڑا صحیح تعاون کرنا ہوگا.
جی سامعین, صدیق الفاروق صاحب تو ایک بریک لیتے ہیں,
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور پیٹر ہینلے ہمارے انجینئر ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ جو کشیدگی ہے, اور وہ بھی خاص طور پہ جو کابل میں ہونے والے دھماکے کے پس منظر میں, اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. گزشتہ روز نہال ہاشمی جو کہ سینیٹر تھے پاکستان مسلم لیگ نواز سے, جن کی وابستگی اور جی آئی ٹی کے پس منظر میں جو انہوں نے ایک واضح کھل کر جو تنقید کی تحقیقات کرنے والوں پہ, اس میں ظاہر عدالت کے ججز بھی ہو سکتے ہیں, پوچھ گچھ کرنے والوں کا نام انہوں نے استعمال کیا, جے آئی ٹی بھی ہو سکتی ہے, اس کے بعد پارٹی نے ان سے استعفیٰ لے لیا ہے, لیکن یہ اسپیکولیشنز یہ تجزیے اس کا سلسلہ جاری ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے نہیں تھی, یہ پارٹی پالیسی ہو سکتی ہے, اگرچہ پارٹی نے کیٹیگوریکلی اس سے انکار کیا ہے, اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کو پارٹی رکنیت سے بھی فارغ کر دیا ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور تازہ ڈیولپمنٹ بھی اس میں ہو چکی ہے. آج بھی جب عدالت کے اندر جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی یا پھر نہال ہاشمی وہاں پہ موجود تھے, تو عدالت کے بعد جج صاحبان نے جو ریمارکس دیے اس میں انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ حکومت ایسے آپریٹ کر رہی ہے بظاہر جیسے سسلی مافیا ہے. سو جو مافیا کا لفظ یوز ہوا ہے اس پہ حکومت نے اپنے موقف میں یا رد عمل میں اس پہ بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کو یا عدالت کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے, اسے پاکستان کی جگہ سے یا پاکستان کے وقار کے منافی ہے, دنیا بھر میں اس کو دھچکا پہنچا ہے. بعض تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ عدالت اور حکومت اس معاملے کا یہ جو شروعات ہوئی ہیں یہ آگے چل کے انتہائی حساسیت سینسٹیوٹی اختیار کر سکتی ہیں, اور شاید اب اس کا آسانی سے ایک پیج پہ وہ نہ آ سکے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ حالات جے آئی ٹی کے ریفرنس میں یا اینی وے حکومت کے اوپر دباؤ کے پس منظر میں وہ برقرار ہیں. دونوں سیاسی جماعتیں جو خاص طور پہ جے آئی ٹی یا جو منی ٹریل کے ریفرنس میں ایک دوسرے کو جنہوں نے چیلنج کر رکھا ہے, پاکستان تحریک انصاف ورسز پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این ورسز تحریک انصاف, دونوں کے رہنماؤں سے ہم نے بات کی ہے. لیکن اس گفتگو کو سنوانے سے پہلے جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب لیگل ایکسپرٹ کی حیثیت سے سابق جج پاکستان کے بہت قابل عزت نام ہیں, اس ریفرنس میں اپنی سیاسی جماعت عام لوگ اتحاد اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. سو ایک غیر جانبدار انالیسز ذرا ان سے لیتے ہیں کہ پولیٹیکل کلچر کیا ہونا چاہیے, ورکرز کو اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے باوجود کن لمٹس کا احترام کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب بات ہو عدالت کی یا تحقیقاتی اداروں کی یا نیشنل انسٹیٹیوشنس کی. تو اور پھر جو عدالت کے یہ ریمارکس ہیں وہ کس حد تک تجاوز ہیں, اگر نہ دیے جاتے تو کتنا بہتر ہوتا. جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا. سوال کے دو اینگل ہیں آپ کے سامنے میں نے تمہید میں رکھ دی ہیں, آپ فرمائیے گا. پہلے ذرا جے آئی ٹی اور ورکرز کی اگر ہم بات کر لیں, کس حد تک انہیں اپنی محبت, عقیدت, وفاداریاں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن کوئی نہ کوئی تو لمٹس رکھنی چاہیے نا انہیں بھی.
جی بس معاملات اصل میں کچھ تو یوں ہیں کہ مور لائل دین دی کنگ والی بات ہوتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ وفاداری کا اظہار. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی لائن اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں اور مقصد جو ہے وہ عدالتوں کو انٹیمیڈیٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنے معاملات کو ضرورت سے زیادہ عدالتوں کے باہر سختی سے پیش کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اکثر بڑی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں یہ کرتی رہتی ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والی بات کم ہے, بلکہ کچھ پارٹی لائن جیسی بات ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو حدود ہیں اس سے نکل گئے ہوں, لیکن یہ ایک مجھے نون لیگ کا گیم پلان نظر آتا ہے.
یعنی آپ کی رائے بھی اسی طرح کی ہے جیسے زیادہ تر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سکرپٹ ہو سکتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز اس کی تردید کر رہی ہے کہ ایسا سکرپٹ نہیں تھا. کل انفارمیشن منسٹر نے بھی بات کی, آج ان کے پارٹی لیڈر نے بھی ہمارے ساتھ. تو ایک تو اس پہ اب آ جاتے ہیں ذرا جو آج کی ہیئرنگ تھی اور اس میں جس طرح کے ریمارکس آئے عدالت یا اعلیٰ عدلیہ کے جو ریمارکس ہیں, خاص طور پہ جو جناب جسٹس چیف سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب, تب سے لے کر اب تک ان کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ ججوں کو فیصلے دینے چاہیے, ریمارکس نہیں دینے چاہیے, اور یہ کہ حکومت یا ریجیم مافیا کی طرح آپریٹ کر رہی ہے, یہ کتنا حساس نوعیت کا یہ ریمارکس ہیں اور اس کے کیا کانسیکوینسز یا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟
میرے خیال میں ریمارکس تو غالباً ان ایڈورٹنٹ ہیں, لیکن جج صاحبان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ میری نظر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی میڈیا میں نون لیگ کی طرف سے باتیں ہو رہی ہیں, وہ یقیناً عدالتوں کو بھی الجھانا چاہتے ہیں اور معاملات کو ایک ڈرامیٹک رنگ دے کر کے پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. تو جج صاحبان کو بھی اور جج صاحبان کے ماتحت جو جے آئی ٹی کام کر رہی ہے ان کو بھی اس معاملے کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تین جج وہ ہیں جنہوں نے مقابلتاً نون لیگ کے لیے فیوریبل آرڈر پاس کیا.
تو آج ریمارکس وہاں سے آئے ہیں.
جی
جی جی اچھا.
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود ان جج صاحبان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, اور جو بھی زبان استعمال کی جائے اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ایکسپلوئٹ کیا جائے اور جس سے یہ پروسیڈنگز ڈیریل ہو سکیں. اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو پانچ رکنی بینچ تھی اس کی خاص خوبی یہ تھی کہ انہوں نے پروووکیشنز کے باوجود بہت احتیاط سے کام لیا اور بہت ہی نپتلے الفاظ استعمال کیے, اور وہی ان ججوں سے بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں.
اچھا جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب یہ بتائیے گا, اب ذرا آپ کے پاس آف کورس آپ بینچ کا حصہ نہیں ہے, آپ کے سامنے وہ ڈاکیومنٹس نہیں ہیں. دو کویسچنز ہیں کہ مے فیئر فلیٹس کی منی ٹریل اور پھر یہ کہ بنی کالا کی منی ٹریل دونوں طرف سے ابھی تک سبمٹ نہیں ہوئی ہیں, اور دونوں طرف شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتی تو نااہل ہو سکتے ہیں بھلے اس کی چارجز کی نوعیت مختلف کیوں نہ ہو. آج میڈیا رپورٹس یہ تھیں کہ جمائمہ خان نے جو کہ سابق اہلیہ ہیں عمران خان کی, وہ اپنے ریکارڈ تلاش کر لیے ہیں, بینک سے لے لیے ہیں, بینک وہ ضم ہو گیا تھا, سو وہ سبمٹ ہو جائیں گے. آپ کا یہاں بیٹھے ہوئے انالیسس کیا ہے, کہاں پہ زیادہ لوپ ہولز ہو سکتے ہیں یا اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا آ سکتا ہے دونوں رہنماؤں کے لیے, دونوں پارٹیوں کی قیادت کے لیے؟
دیکھیں جہاں تک کہ اکاؤنٹس کی ریکنسیلیشن کا تعلق ہے تو نون لیگ کا کیس تو بہت کمزور ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور خاص طور پر کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پبلک آفس ہولڈر تھے اور عرصہ دراز تک پبلک آفس ہولڈر رہے, تو ان کی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سیریس ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. جہاں تک عمران کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی منی ٹریل کے اندر لوپ ہولز ہیں, گیپس ہیں, ان کو فل کرنے کی کوشش یہ کریں گے, لیکن آبویسلی انہوں نے کوئی بدعنوانی تو نہیں کی ہوگی اور یقیناً پیسے جو ہیں وہ فیملی سے ہی ادھر ادھر ہوئے ہوں گے اور انہوں نے پراپر طریقے سے اس کو پلیس نہیں کیا ہے. تو ڈسکرپنسیز تو دونوں اکاؤنٹس میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
صحیح.
لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پبلک آفس کا مس یوز ہوا ہو. یہاں پر غالباً شاید ایسا نہ ہو عمران کے معاملے میں, لیکن جھوٹ سچ والی بات تو بنتی ہے اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 62 اور 63 میں اس قسم کے معاملات اگر لے جائے جائیں تو اس کے کانسیکوینسز کچھ ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں.
بہت شکریہ جناب جسٹس وجی الدین صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, اب ہم گفتگو کرتے ہیں عمران اسماعیل سے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور جے آئی ٹی پلس نیال ہاشمی کا جو معاملہ ہے اس پہ ہم نے ان سے گفتگو کی ہے. لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ یہ باقاعدہ پلانڈ اور سکرپٹڈ تھا پارٹی کی طرف سے, سوشل میڈیا پہ بھی یہی لکھا جا رہا ہے. کیا کہیں گے, کیوں ضرورت انہیں پیش آئی اس حد تک آگے اپنی جو حدودیں کراس کرنے کی؟
میں آج یہ بات وائس آف امریکہ کے ذریعے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ 25 دسمبر کو تو ہمارے یہاں پہ ساری دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے, 23 دسمبر کو غالباً ایوان صدر میں اپنے کرسچن بھائیوں کے ساتھ ہم نے بھی یہ منایا اور وزیر اعظم صاحب وہاں تشریف لائے. میں بھی چونکہ اقلیتوں کے معاملات,
معافی چاہتے ہیں, یہ صدیق الفاروق صاحب کی گفتگو ہم نے آپ کو پہلے سنوا دی, ہم چاہتے ہیں کہ عمران اسماعیل کی سنائیں تاکہ جو ایلیگیشنز ہوں وہ بھی رسپونڈ ہو جائیں صدیق الفاروق صاحب کی گفتگو میں. سو آئیے عمران اسماعیل سے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان سے بات کرتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. میں یہ جاننا چاہوں گا یہ جو خاص طور پہ جے آئی ٹی کے ریفرنس میں جس طرح کا سیاسی ماحول سامنے آ رہا ہے اس پہ آپ کی رائے بھی, اور سیکنڈلی یہ جو نہال ہاشمی صاحب نے گزشتہ روز جس طرح کے بیانات دیے, کیا ریزنز ہیں, یہ فرسٹریشنز کیوں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں, اور پارلیمنٹیرینز اگر عدالتوں کو یا عدالتی نظام کے ساتھ جو بھی جڑے ہوئے سیگمنٹ ہیں ان کو اگر وہ دھمکی دیں گے تو اس سے کیا اوور آل جو ادارے جن کی بحالی کی بات کرتی ہیں تمام سیاسی جماعتیں ان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا؟
بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ پی ایم ایل ایم کا خاصا رہا ہے, ان کا ہمیشہ کا رویہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر احتساب یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو یہ دو کام کرتے ہیں, یا تو یہ اٹیک کرتے ہیں اور یا یہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کی جو عدالت تھی سپریم کورٹ, اس کے اوپر اٹیک کیا تھا انہوں نے, فزیکل اٹیک کیا تھا, ان کے لوگ اندر گھس گئے تھے, نواز شریف صاحب شاباشیں دے رہے تھے اس وقت لوگوں کو, وہ زمانہ بھی ہمیں یاد ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو عادت نہیں ہے, یہ بادشاہ حضور بنے بیٹھے ہیں, یہ کہتے تو ہیں جمہوریت ہے لیکن یہ اٹ از ورس دین اینی ڈکٹیٹرشپ. ان کو عادت نہیں ہے کہ یہ کسی کو جواب دیں, ان کو برا لگتا ہے کہ ان سے کوئی سوال کرے. اور پھر نہال ہاشمی جیسے لوگ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں انہیں سامنے لا کے اس طرح کے کام کرائے جاتے ہیں. یہ
لیکن میاں صاحب نے دیکھے نا, میاں صاحب نے تو ان کو سیک بھی کر دیا, ریزگنیشن بھی لے لی.
یہ سارا ڈرامہ ہے, اس پر تو مومنٹ نہیں ہوا. یہ نہال ہاشمی کو باقاعدہ پی آئی ڈی میں بٹھا کے ان کو پورا سمجھا کے گیم پلان کے کس طرح سے کرنا ہے, کیا کہنا ہے, کیسے ہونا, یہ پورا وہاں سے چلتا ہے نظام. اور یہ نہال ہاشمی کو کوئی بہتر جگہ مل جائے گی, وہ بہت خوش ہیں اپنی جگہ, وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام انہوں نے کیا ملک کی خدمت میں. کھل کے دھمکی دی ہے جے آئی ٹی کے لوگوں کو, کھل کے دھمکی دی ہے سپریم کورٹ کے ججز کو, کہہ رہے ہیں کہ جی آج جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے پاکستان کی. یہ پاکستان سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ کی جاگیر ہے پاکستان, اور یہاں جو مرضی یہ کرتے پھریں گے, یہ ایسا ہونا نہیں ہے.
یہ پاکستان, یہ بتائیں عمران صاحب یہ بتائیے کیا یہ ضروری نہیں کہ پولیٹیکل جو ورکرز ہیں ان کی بھی باقاعدہ تربیت ہو کہ وابستگی اپنی جگہ پہ لیکن ہر ایک چیز کی لمٹس ہوتی ہیں, وہ پولیٹیکل ورکر خواہ آپ کی پارٹی کی ہوں خواہ وہ ان کے ساتھ ہوں, سو یعنی وہ لیڈر کے ساتھ وفاداری کی بھی کوئی حدیں اپنے تئیں وہ ان کو قائم رکھنی چاہیے کہ کہاں تک وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہاں تک وہ نہیں جا سکتے ہیں.
بالکل ایبسولیٹلی, دیکھیں وفاداری آپ کی ہونی چاہیے کاز کے ساتھ, وطن کے ساتھ وفاداری, آپ کی اگر شخصیت کے ساتھ وفاداری کرنے آپ چلیں گے تو وہ پھر اس میں صحیح اور غلط کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ ایک کاز پہ چل رہے ہیں اس میں آپ کا ایک لیڈر ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے اس کاز کو تو ٹھیک ہے, اگر وہاں آپ کو گڑبڑ نظر آ رہی ہے تو آپ کو ڈیسائڈ کرنا پڑے گا کہ آپ اب تک جو کر رہے تھے وہ غلط ہے.
اور یہ سب پہ اپلائی ہوگا پی ایم ایل این پہ بھی پی ٹی آئی پہ بھی. اچھا عمران صاحب یہ بتائیں ابھی یہ جو جی آئی ٹی چل رہی ہے ظاہر ایک سرٹن ٹائم لمٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی رفتار سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اسی ڈیو ٹائم کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا سارا پروسیس؟
کہہ تو رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے اس کو ہم ایکشن نہیں کریں گے اور اسی میں بڑا سیریسنس نظر بھی آ رہی ہے کہ وہ دو مہینے میں اس کو کروانا چاہتے ہیں, کرنا چاہیں تو یہ کہانی تو ایک ہفتے میں ختم ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جے آئی ٹی بہت سیریسلی اس میں کام کر رہی ہے اور یہ انشاءاللہ اس کے 60 دن کے اندر اس کی ایک جامع رپورٹ بنا کے تفصیلی سپریم کورٹ میں پیش کر دیں.
آف کورس جو ایشو ہے وہ منی ٹریل کا ہے, اور انڈیپینڈنٹ انالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بنی گالا کے جو خرید و فروخت ہے خرید ہے اس کے بارے میں ان کے منی ٹریل میں بھی جو لکھنز تھے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تازہ ترین سوشل میڈیا پہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جمائمہ خان نے وہ ریکڈ حاصل کیا ہے, اس میں کہاں تک صداقت ہے اور وہ ریکڈ کے حد تک منتقل ہو گیا ہے؟
جی کل جمائمہ خان نے عمران خان کو فون کر کے یہ بتایا کہ وہ ریکڈ ان کو مل گیا, انہوں نے اپنے بینک سے رجوع کیا تھا. کیونکہ دیکھیں جہاں پہ آپ سرچ کریں گے نا جو ٹرانزیکشن آپ نے کی ہوگی بھلے آپ سے ان کا ریکارڈ گم جائے اس کا ٹریل کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا, لیکن جہاں آپ نے چوری کی ہوگی گدھے پہ پیسے رکھ کے لے گئے پاکستان سے باہر تو وہ اس کا ٹریل تو آپ کو نہیں ملے گا.
لیکن عمران خان بظاہر لگتا ہے کہ خود بھی وہ اعتراف کر رہی ہیں کہ ایک طرف تو ٹریل کو ثابت کرنا ہے, دوسری طرف یہ کہ اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا گیا تھا جب انہوں نے اپنے انیشیل الیکشنز لڑے تھے, تو یہاں پہ آپ کو لگتا نہیں کہ غلطی بہرحال ہوئی ہے؟
دیکھیے عمران خان کی ایک چیز تو بالکل 100% مطلب یقین موکم جیسے میں کہتا ہوں نا کہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہو سکتے, کچھ بھی آپ کہہ لیں عمران خان کو کرپشن, یہ اب عمران خان کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے لگے ہوئے جس میں یہ ناکام ہوں گے بری طرح. عمران خان وہ آدمی ہے جس کو پیسے کی کبھی پرواہ نہ تھی.
لیکن کرپٹ اگر ثابت وہ نہیں بھی ہوتے, لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے حقائق چھپائے ہیں تو اس میں نا اہل ہونے کا خطرہ کتنا محسوس کرتی ہے پارٹی؟ آپ نے
میں آپ سے آن دا کنٹری ایک سوال اس وقت کرتا ہوں
جی
کہ غلط بیانی کوئی شخص اس وقت کرے گا نا جب اس نے کوئی چوری کی ہو. ایک شخص جس نے چوری کی نہیں اس کی ساری زندگی ایک ہی ارننگ تھی کرکٹ سے, جتنا پیسہ آیا وہ ٹیکس ایکسورس کٹتا تھا, جب ایکسورس ٹیکس کٹ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ارننگ ہے ہی نہیں اس کی, تو وہ کس چیز کی غلط بیانی کرے گا اور کیوں کرے گا؟ کوئی بیوقوف ہوگا جو یہ کام کرے گا؟
لیکن چھپایا کیوں گیا؟
کچھ نہیں چھپایا, نتھنگ, کچھ نہیں چھپایا. اگر کوئی چیز مجھے نہیں علم, لیکن میں ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات اگر میں مان لوں کہ اگر کوئی چیز ڈکلیئر کرنے سے رہ گئی ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ دے دیں, لیکن عمران خان کو کرپٹ ثابت نہیں کر پائیں گے.
آخری سوال اور وہ اسی سے متعلق کہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, آپ کو لگتا ہے کہ نہال ہاشمی کو کوئی بڑی قیمت دینا پڑ سکتی ہے ادر دین وہ جو سینیٹر شپ انہوں نے چھوڑی ہے, اس کے علاوہ سپریم کورٹ انہیں سزا دے سکتی ہے؟ توہین عدالت
سپریم کورٹ بالکل سزا دے سکتی ہے, میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو سزا دینی چاہیے. انہوں نے بڑے کھل کے توہین کی عدالت کی, انہوں نے کھل کے دھمکیاں دی ہیں, انہوں نے اس سے زیادہ دھمکی اور کیا دے سکتے ہیں کہ ہم جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے تو تمہارے اوپر, تمہارے بچوں پہ, تمہارے خاندان پہ پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے, یہ الفاظ ہیں.
بہت شکریہ آپ کا جناب عمران اسماعیل صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سامعین اب صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں, ان سے بھی ہم نے یہی سوال کیا ہے. سب سے پہلا وہی کہ لیڈرشپ کے ساتھ وفاداری لیکن لمٹس کے اندر, ان کے کمنٹس. لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ یہ باقاعدہ پلانڈ اور سکرپٹڈ تھا پارٹی کی طرف سے, سوشل میڈیا پہ بھی یہی لکھا جا رہا ہے. کیا کہیں گے, کیوں ضرورت انہیں پیش آئی اس حد تک آگے اپنی جو حدودیں کراس کرنے کی؟
میں آج یہ بات وائس آف امریکہ کے ذریعے ریکارڈ کر لانا چاہتا ہوں کہ 25 دسمبر کو تو ہمارے یہاں پہ ساری دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے, 23 دسمبر کو غالباً ایوان صدر میں اپنے کرسچن بھائیوں کے ساتھ ہم نے بھی یہ منایا اور وزیراعظم صاحب وہاں تشریف لائے. میں بھی چونکہ اقلیتوں کے معاملات کو دیکھتا ہوں میں وہاں گیا, تو ایک دو ٹاک شوز میں میں نے کچھ حوالوں سے سخت باتیں کی تھیں, باتیں لب و لہجہ سخت تھا. وزیراعظم صاحب نے مجھے الگ بلا کر یہ کہا کہ اداروں کے بارے میں آپ سخت باتیں نہ کیا کریں. میں نے اس بات کو نوٹ کیا اور پھر اس کے بعد کہیں میں نے کوئی سخت بات نہیں کی. تو جو وزیر اعظم سخت بات پسند نہیں کرتے وہ وزیر اعظم کسی کو کیسے کہیں گے کہ تم یہ پہلے کہو پھر میں تمہیں فائر کر دوں گا.
لیکن سوشل میڈیا کے اوپر, بلکہ میڈیا کے اوپر, اب فارمل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں سے تو یہ بھی آفر ہے کہ جو بندہ رات کو جتنا زیادہ اگریسو ہوگا اس کے لیے بطور انعام ناشتہ پرائم منسٹر کے ساتھ وہ کرے گا.
کتنے لوگوں نے ناشتہ کیا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ؟ یہ اس کا جواب یہ ہے سوشل میڈیا بالکل بے لگام ہے, بالکل
نہیں. باقاعدہ چینلز کے اوپر بیٹھ کے لوگوں نے کہا ہے, چینلز کے اوپر بیٹھ کے,
چینل کے اوپر جو بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی پناہ جو منہ میں آتی ہے کہہ دیتے ہیں, جو منہ میں آتی ہے کہہ دیتے ہیں. اس لیے چینلز پر بہت سے چینلز تو ہیں ہی اب اینٹی گورنمنٹ, میں نام اس وقت نہیں لوں گا, آپ کا بھی ایک مطلب ہے نیٹورک ہے, بہت سے چینل تو کام ہی ان کا صبح شام, بہت سے تو رات کو حکومت گرا کے ہمارے جو اینکر پرسن ہیں وہ سوتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پہ آنے والی باتوں کی اور چینل پہ باتیں کرنے والوں کی نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے, نہ ان پر یقین کرنا چاہیے. میں نے آپ کو اور میری الحمدللہ ایک کریڈیبلٹی ہے صدیق الفاروق کو, پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی لوگ جانتے ہیں کہ میں غلط بات نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, خدا کے فضل سے.
آپ اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ کسی سکرپٹ کا حصہ ہو؟
سوال نہیں پیدا ہوتا جی. وزیر اعظم نواز شریف اگر کسی کی زبان سے کوئی لفظ سخت سنتے ہیں تو اسے منع کر دیتے ہیں.
آپ کے اپنے کمنٹس کیا ہیں؟ کل آپ نے ظاہر گفتگو اور لب و لہجہ تو سنا ہوگا جس انداز میں وہ بات کر رہے تھے, ایک سیاسی ورکر یا لیڈر کے طور پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟
دیکھیے یہ رد عمل, یہ جس طرح کی انہوں نے بات کی یہ غلط بات ہے. ہمیں تو سیاست میں شائستگی لانی ہے. اے آر ڈی بننے کے بعد سیاست میں شائستگی آئی, تحمل و برداشت شروع ہو گیا. یہ تو عمران خان صاحب نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے, یہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے بدتمیزی اور غیر شائستہ باتوں کو جو ہے وہ فروغ دیا ہے.
اچھا دیکھیں, ہم چودھری نثار صاحب سے یہ سن رہے تھے کہ ظاہر ہے اگر اداروں کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کی یہ سزا ہے, یہ سزا ہے. یہ جو پارٹی کی سطح پہ ایکشن لینا وہ اپنی اچھی بات ہے, لیکن ظاہر ہے اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانونی چارہ جوئی بھی تو ہونی چاہیے. کیا خیال ہے آپ؟
قانونی چارہ جوئی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ عدالت تو نہیں ہے, نہ وہ ہائی کورٹ ہے, نہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ نے بلایا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی معافی اور ان کی جو وضاحت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے تو سپریم کورٹ قانون کے مطابق ایکشن لے.
ایگزیکٹلی صدیق الفاروق صاحب, میں نے چونکہ ابھی ہمارے ساتھ عمران اسماعیل بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ہم نے ان سے ذرا ضمناً بات کر لی ہے جے آئی ٹی پہ بھی, تو ان کا ایک نقطہ نظر ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کا بھی آ جائے تاکہ بیلنس رہے. جے آئی ٹی آپ کو کیا لگتا ہے سرٹن ٹائم میں جو دیا گیا ہے اس کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کر لے گی؟ جو 12 سوالات تھے پی ایم ایل این کے سامنے اور ان کے بچوں کے سامنے, اسپیشلی ان کے جو صاحبزادے حسین نواز ہیں ان کے لیے, کیا وہ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں ود ان ٹائم؟
جب سے میں خود عدالت میں لگا رہا ہوں تو میں یہ اس تجربے کی روشنی میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ 60 دن میں کام مکمل نہیں ہو سکے گا. جبر کے ذریعے اگر ان سے کروایا گیا تو پھر کام ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے میں تو یہ سمجھوں گا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں زیادہ ٹائم دے. 4 ملک 5 ملک ہیں اور ادارے ہیں. یہ پھر اگر وہی بات جو عام کہی جاتی ہے کہ جسٹس رشت, جسٹس کرشت والی بات ہو جائے.
لیکن صدیق الفاروق صاحب, وہ اس صورت میں دیے جاتے ہیں کہ اگر اگر کسی چیز کا سراغ نہیں مل رہا پھر آپ نے دیکھنا ہے, جیسے آپ کی گورنمنٹ اور ایون مشرف کی گورنمنٹ سوئس اکاؤنٹس ڈھونڈتی رہی جس میں کسی نے مانا ہی نہیں کہ ہمارے کچھ ہے. سو اس میں تو ایک چیز تسلیم شدہ ہے کہ یہ میری پراپرٹی اور اس کی ریسیٹس مانگی جا رہی ہیں, اس کے لیے کیا انویسٹیگیشن چاہیے ہوں گے؟
اس کے باوجود انسانیت کے اور انسانی یعنی معاملات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. فرض کریں کسی وقت کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ بیمار ہے, کسی وقت کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے, 30 سال پہلے کا, 35 سال پہلے کا ریکارڈ, اس کا حساب, اس کا جواب دینا, مختلف لوگوں کا اس میں ہونا. میں عدالتی تجربے کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں, پاکستان کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے.
وہ تو پھر پاکستان میں تو نسلیں گزر گئی ہیں, وہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات کا فیصلہ کئی کئی نسلوں میں نہیں ہوا. دس از سو انفارچونیٹ.
لیکن نسلوں کی بات تو میں نہیں کروں گا, میں نے صرف یہ عرض کیا ہے کہ 60 دن میں یہ معاملہ پورا ہونا میرے نزدیک مشکل ہوگا.
کتنے دن میں ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
مزید 60 دن لگتے ہیں یا کچھ دن لگتے ہیں, اگر مہلت دی جائے تو شاید بہتر ہو.
میں نے یہ میری اپنی رائے ہے.
اب آپ آخری سوال, آپ کو کیا لگتا ہے بظاہر دونوں جو لیڈرز ہیں پاکستان کے اندر, میاں نواز شریف صاحب بھی اور عمران خان بھی, اس منی ٹریل کے اوپر دونوں کے اوپر مقدمہ بظاہر بڑا سخت ہے, ایک طرح کے چارجز لگ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اینٹیسپیٹ کریں کہ نااہلی ہو سکتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ جی
ایک طرف ہے وزیر اعظم, کیا وزیر اعظم کا عہدہ استعمال ہوا ہے؟ اگر وزیر اعظم کا عہدہ استعمال نہیں ہوا تو پھر معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. اب دوسری طرف آ جاتا ہے عمران خان صاحب کا معاملہ کہ انہوں نے الیکشن لڑتے ہوئے جو اپنے ایسٹس دیے ہیں کیا وہ درست دیے ہیں, اور اگر کچھ چھپایا ہے تو کیوں چھپایا ہے, اور اگر ٹریل جو وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں یہ میری ہیں آف شور کمپنی میں نے قائم کی ہے تو اس کا انہوں نے بتانا ہے, اور اگر کوئی بات وہ ثابت نہیں کر سکتے, جو بھی ثابت نہیں کر سکتا, تو قانون تو اپنا راستہ اختیار کرے.
بہت شکریہ جناب صدیق الفاروق صاحب, آپ نے جوائن کیا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام, اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس پہ. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017 اس کا آج آغاز ہو چکا ہے, اور بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بڑی شاندار ڈسپلن کے ساتھ بیٹنگ کی, 306 رنز بنائے ہیں انگلینڈ کے خلاف, اور انگلینڈ نے ابھی اس وقت 183 رنز سکور کر لیے ہیں 2 وکٹوں کے نقصان پہ, اور اسے مزید 110 گیندوں پہ 124 رنز درکار ہیں. ایک میچ بظاہر ابھی اس کا جھکاؤ برابر بھی کہہ سکتے ہیں, یہ تھوڑا سا وہ ٹلٹ کر گیا ہے انگلینڈ کی طرف, لیکن ایک اچھی کرکٹ وہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے. یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ ہیں, وہاں پہ اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہیں, انگلینڈ میں موجود ہیں, اور اس ایونٹ کو وہ کور کریں گے, اور ہم انہیں بدستور زحمت دیتے رہیں گے, متواتر زحمت دیتے رہیں گے اپنے اس پروگرام میں. جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. جلال الدین صاحب ہمیں جوائن کریں, سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. یحییٰ بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو ذرا انوائرمنٹ پہ اوور آل بات کرتے ہیں. آج ہمیں وکٹ تو بڑی فرینڈلی نظر آئی, بیٹنگ وکٹ, کیا اوور آل ساری وکٹیں اسی طرح بنائی گئی ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ کیسا سائن ہے, کیونکہ پاکستان کو پھر بھی تھوڑا سا اگر کہیں بھروسہ تھا وہ تو اپنی بیٹنگ کی بجائے بالنگ لینتھ کے اوپر یا لائن کے اوپر اس کو ہے. سو کیا انوائرمنٹ ہے اوور آل گیم کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی؟
اسد, بنگلہ دیش کی ٹیم آئی سی سی رینکنگ میں اس وقت
چھٹے نمبر
بہتر پوزیشن پر ہے, اور ٹاپ 8 ٹیموں میں شامل ہے. اور پاکستان کے خلاف میچ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 300+ رنس کیے تھے, اور بھارت کے خلاف ان کی بیٹنگ جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرگل کی, اور اس حد تک کی کہ وہ انڈر 100 آؤٹ ہو گئے. لیکن آج باقاعدہ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں انہوں نے جس انداز میں بیٹنگ کی ہے, کہا یہ جا سکتا ہے کہ ایک اچھی شروعات ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ اس ٹوٹل کو ڈیفینڈ کر پائے گی, کیونکہ اگر آپ پاکستان کا میچ بھی دیکھیں تو وہاں پر جو ان کے ساتھ ہوا تھا آج کے میچ میں بھی یہی لگتا ہے.
یعنی یہ میچ, لیکن اچھا اوور آل یہ بتائیں کہ اس بیٹنگ کے اوپر ہمیں کوئی زیادہ گیند سیم سوئنگ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, بولر کے لیے مشکل ہوگا اس ایونٹ میں خود کو رجسٹر کرنا؟
یہ کہنا شاید تھوڑا قبل از وقت ہوگا اسد, کیونکہ آج اگر آپ ون ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں, اوول کا یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں گزشتہ سال یونس خان نے جو ہے وہ ڈبل سینچری اسکور کی تھی, اور پاکستان اور بھارت کا میچ جو ہے وہ ایڈجسٹن میں ہے. کل آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم ایڈجسٹن کے گراؤنڈ پر مقابلہ کر رہی ہیں. اوور آل اگر دیکھا جائے تو ایسی ہی پچز ہمیں دکھائی دے رہی ہیں جہاں پر بیٹسمین جو ہے رنس کریں گے, چھکے چوکے لگیں گے, لوگ کرکٹ کو انجوائے کریں گے, اور ون ڈے کرکٹ اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ہونا بھی یہی چاہیے. اگر آپ بالرس کے لیے سازگار پچز بنا دیں گے تو لوگ زیادہ انجوائے نہیں کر سکیں گے, اور خاص طور پر جو آج کا دور ہے اس میں ٹی وی رائٹس کا بڑا معاملہ ہے, اگر کم اوور میں ٹیمیں آؤٹ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو اشتہار کور کرنا مشکل ہو جائے گا.
تو یعنی انٹرٹیننگ اینڈ کمرشلزم کا فیکٹر زیادہ ہے. لیکن ایک اور بات جو بڑی بہرحال امپورٹنٹ ہے, پچھلے کئی برسوں سے لیکن اب اس کو اسٹیبلش مان لیا جانا چاہیے کہ وہ 270-280 رنز والا دور بھی گیا. اب 300+ تو آپ کو ہر صورت کرنا ہے, 340-350 ایک ریزنیبل یا ونیبل سکور کنسیڈر ہوتا ہے.
کسی حد تک میں آپ کی بات سے اتفاق کر سکتا ہوں سر, لیکن یہ رول ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا. اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کا آپ حالیہ دورہ آسٹریلیا دیکھیں تو وہاں پر بھی بڑے رنز بنے تھے, لیکن पावर हिटिंग बहुत ज्यादा हुई, बड़े ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया की पाए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं ये बात करूंगे जिस टीम की बॉलिंग में दम होगा वो सामने वाली टीमों को रन नहीं करने देगी, और उसकी मिसाल भारत और बांग्लादेश का मैच था जहां उन्होंने 300 प्लस रन किए और अंडर 100 उन्होंने बांग्लादेश की टीम को पवेलियन की राह दिखाई, और आज बेस्टन में अगर आप देखें कि 300 पे 300 पाकिस्तान ने चेस किए अगेंस्ट बांग्लादेश और 300 पे 300 कर दिए श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड ने, तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर
एंटरटेनिंग क्रिकेट हो रही है उसके बॉलिंग बॉलर या हमारे साथ रहेगा क्योंकि मैंने आपको टीम कॉम्बिनेशन पे पूछना है कि वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ प्लान हो रहा है। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, जलालुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया। किस अंदाज में ये इवेंट शुरू हुआ है बांग्लादेश वर्सेज इंग्लैंड, बांग्लादेश क्या डिफेंड कर पाएगा, 307 रन का हदफ है आपके ख्याल में बांग्लादेश की बॉलिंग को सामने रखते हुए बताइएगा, और ये भी कि पाकिस्तान ने 341 चेज कर लिया था साइड मैच में या प्रैक्टिस मैच में उनके खिलाफ।
जी हाँ, 300 रन जो बांग्लादेश ने किए हैं वो एक हमेशा 300 रन एक अच्छा स्कोर होता है डिफेंड करने के लिए, मगर जिस तरह इंग्लैंड की बैटिंग है और जिस कंफर्टेबली वो इसको चेस कर रहे हैं कुछ पैनिक नजर नहीं आ रहा 300 रन को देख के, तो थोड़ा सा इसमें एडवांटेज इंग्लैंड को ये है कि बॉलिंग में वो बाइट नहीं है या वो इसमें पेनिट्रेशन नहीं है जो एक अच्छे प्लेयरों को आउट करने के लिए या मुश्किल डालने के लिए हो, तो 300 रन अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मगर क्योंकि बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन नहीं है जो कि इंग्लैंड जैसे बैटिंग को आउट करें तो वो बड़ी आसानी से ये अब तक।
आपके ख्याल में अगर ये टारगेट पाकिस्तान ने दिया होता और पाकिस्तान की जो मौजूदा बॉलिंग लाइनअप है उसको सामने रखते हुए आप बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान डिफेंड कर लेता?
देखिए, डिफेंड करता है नहीं करता, मगर बॉलिंग उनसे इस वक्त बांग्लादेश की बॉलिंग उससे तो बहुत बेहतर बॉलिंग है हमारी, और 300 रन डिफेंड करने की सलाहियत है हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग में, तो अब बनाना हमारे लिए जरा मुश्किल होता है 300 रन, तो जब भी 300 रन बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो मैच तो यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छा है।
जलालुद्दीन साहब ये बताइएगा, ये जो प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें फहीम की परफॉर्मेंस के बाद बजाय लगता है ये कि सिलेक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि वो टीम कॉम्बिनेशन क्या बनाएं, क्या रखें, नए लोगों को मौका दें, सीनियर्स पे इंसार करें, मैच भी बढ़ाए भारत के खिलाफ, आपको क्या लगता है क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान की?
देखिए, जो इंडिया से मैच होता है वो तो हमेशा जो बेस्ट टीम हो सकती है वो खिलाते हैं और सेफ ही खेलते हैं, मगर रिस्क ज्यादा नहीं लेते ऐसे मैच में, तो जो बेस्ट अवेलेबल और एक्सपीरियंस के साथ मौजूद होगा मेरे ख्याल उन्हीं को खेलना चाहिए इस पर्टिकुलर मैच में, तो आगे चल के फिर चांस लिया जा सकता है, चांस ले सकते हैं और करना भी पड़ेगा गैम्बल, थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो चांस बनता है, मगर शायद इंडिया के अगेंस्ट रिस्क ना लें।
ये भी तो एक अच्छा रिस्क होता है ना कि अनटेस्टेड लोग पहले ले आए जिनके ऊपर दूसरी टीमों ने होमवर्क नहीं किया हुआ है,
वो एक हद तक कई कई खासतौर से स्पिनर्स के लिए ये बात तो होती है कि उनके पास जो वेपन होता है वेरिएशन का वो फास्ट बॉलिंग में इतना ये चीज काम नहीं करती, मगर क्योंकि इंडिया के गेम में प्रेशर भी बहुत होता है, एक डिसएडवांटेज भी होता है
नए प्लेयर के ऊपर दबाव। या साहब से पूछते हैं, या आप हमें बताएं वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में क्या या टीम के जो प्लानर्स हैं जो थिंक टैंक्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह की टीम उतारने का प्लान है, कौन ड्रॉप हो सकता है, कौन प्लेइंग 11 में हो सकता है, आपका आइडिया क्या है, खबर बल्कि क्या है या अंदाजा क्या है?
असद तय हो चुका है कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा, और किसी हद तक कल तक की स्टोरी थी कि जुनैद खान को तैयार रहने के लिए कह दिया गया था, लेकिन आज जिस अंदाज में नेट पर वहाब रियाज ने आज वेस्टर्न पर बॉलिंग की है एक बार फिर अब 50-50 है जुनैद या फिर वहाब रियाज, और दूसरा जो कड़ा मुकाबला है वो फहीम अशरफ और शादाब के दरमियान है, तो ये दो स्लॉट ऐसी हैं जहां पर अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिलेक्शन में तय करना है कि कौन खेलेगा।
तो क्या फहीम और हसन के दरमियान भी हो सकता है कि शादाब कन्फर्म हो, या इवन शादाब और जो इमाद है उनके दरमियान भी हो सकता है?
नहीं, 9 खिलाड़ियों को कह दिया गया है कि आप इंडिया का मैच खेल रहे हैं, बाकी 2 खिलाड़ियों का अभी तय होना बाकी है, जिस तरह मैंने
वो 9 कौन से हैं क्विकली, वो 9 कौन से हैं?
अब वो 9 खिलाड़ी, उनमें अजहर हैं, उनमें शादाब हैं, उनमें अजहर अली हैं, अहमद शहजाद हैं, इमाद वसीम हैं, कप्तान तो सरफराज हैं ही, फिर शुएब मलिक हैं, उसके साथ हफीज हैं, आमिर हैं, हसन अली हैं, इन लोगों को कह दिया गया है कि यू आर रेडी फॉर इंडियन मैच, और बाकी जो 2 स्लॉट हैं अभी उस पर तय होना।
फखर को भी चांस नहीं मिलेगा?
फखर और सोहेल हारिस, सोहेल को तो कह दिया गया है कि आप आराम करेंगे
पूरी सीरीज में या सिर्फ इस मैच में?
अभी तो मैच बाय मैच चलेंगे, लेकिन फिलहाल पहले मैच में इनका कोई इम्कान नहीं लगता।
बहुत शुक्रिया आपका याह हुसैनी, आपने हमें वहाँ से अपडेट किया, हम आपसे रबते में रहेंगे थ्रू आउट इस इवेंट के दौरान, आपका बेहद शुक्रिया। जलालुद्दीन साहब आपके भी हम मशहूर हैं, प्रोड्यूसर असफर इमाम और हमारे इंजीनियर पीटर हैनले के साथ, असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.